کیا انجام ہوتا ہے اس کا؟ قرآن نے بیان کیا نقیض له شیطانا فهو له قرین، کہ ہم ایک شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ہم اسے ایک شیطان کا اسیر بنا دیتے ہیں، فهو له قرین، اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. کیا کہا قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں؟ چونکہ قرآن بڑے حقائق کو بیان کر کر چلا جاتا ہے، قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر میں انسان کی غفلت کے اصل سبب کو بیان کیا کہ انسان کب غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے، کب انسان اللہ اور اس کے رسول کو فراموش کرتا ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے اعراض کر کر زندگی بسر کرتا ہے، اس شخص کے مقدر کے اندر میں برائی کو، اس شخص کے مقدر میں رسوائی کو، اس شخص کی تقدیر کے اندر میں ذلت کو، اس شخص کی تقدیر کے اندر میں غفلت کو لکھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر میں انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک تو ہے انسان کی روح اور دوسرا ہے انسان کا بدن. انسان صرف بدن کا نام بھی نہیں، انسان صرف روح کا نام بھی نہیں، بلکہ انسان نام ہے بدن اور روح کے مجموعے کا. اگر صرف روح ہے تب بھی اسے انسان نہیں کہا جا سکتا، اگر صرف بدن ہے تب بھی اسے انسان نہیں کہا جا سکتا ہے، دونوں کا مجموعہ جب ہوتا ہے تب جا کر اس کے اوپر انسان کی تعریف صادق آتی ہے. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الطحاویہ کے اندر میں اس بات کو تحریر کیا ہے کہ ایک تو ہے انسان کے لیے دنیا، دوسرا ہے برزخ، اور تیسرا ہے عالم آخرت. دنیا میں انسان کسب کے لیے آیا، وہ اپنے بدن اور اپنی روح دونوں کو اگر صحیح مصرف میں استعمال کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح یہ صحیح چیزوں سے مستفید ہوگی، یعنی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوگی. کیونکہ دنیا میں انسان کا بدن اور روح دونوں کام کرتے ہیں، برزخ کے اندر میں اس کی روح کو عذاب میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق انسان کی روح کے ساتھ ساتھ انسان کے بدن کو بھی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت دونوں کے قائل ہیں کہ اس کی روح کو بھی عذاب دیا جاتا ہے اور اس کے بدن کو بھی عذاب دیا جاتا ہے، مگر وہاں زیادہ زور انسان کی روح پر ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جب عالم آخرت میں انسان کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو روح اور بدن دونوں کی سالمیت کے ساتھ وہ جنت کی نعمتوں سے اپنے اچھے اعمال کی صورت میں مستفید اور فائدہ اٹھائے گا، اور برے اعمال کی صورت میں وہ جہنم کے عذاب سے دوچار ہوگا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ کہ انسان کو اپنی کامیابی کے لیے جہاں پر بدن پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ انسان کو اپنی روح پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور انسان کی روح کو زندگی ملتی ہے ذکر اللہ سے. اللہ کا ذکر یہ انسان کے قلب کی غذا ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی کی مثال. الذکر للمرء کالماء للسمك، کہ جیسے پانی سے اگر مچھلی کو الگ کر دیا جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ تڑپ کر مر جاتی ہے، اسی طرح سے جب بندے کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس پر مردنی چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسا موقع آتا ہے کہ وہ قلب ایک دن مردہ ہو جاتا ہے لیکن اسے اپنے مردہ ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا. امام ابن القیم الجوزی اپنے مشہور کتاب الوابل الصیب کے اندر میں ذکر فرماتے ہیں کہ قلوب کے اعتبار سے انسان کے قلوب کل چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے قلب سلیم، دوسرا ہوتا ہے قلب میت، تیسرا ہوتا ہے قلب مریض، اور چوتھا ہوتا ہے قلب معقول. کہا کہ انسان قلوب کے اعتبار سے دنیا کے اندر میں ان چار میں سے کسی ایک کے اندر میں دائر ہوا کرتا ہے. یا تو انسان کا قلب قلب سلیم ہوتا ہے، اور یہی قلب سلیم انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے. قرآن نے اعلان کیا الا من اتى الله بقلب سلیم کہ کل قیامت کے دن اللہ کے روبرو اللہ کے دربار میں اسی کو کامیابی کا پروانہ دیا جائے گا, اسی کے لیے جنت کا پروانہ الاٹ کیا جائے گا, اسی کے لیے جنت کو مقدر کیا جائے گا. من اتى الله بقلب سلیم جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہو. دوسرا ہوتا ہے قلب میت, اور یہ قلب میت کافر کا دل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے. اس کو کتنی اچھی باتیں بیان کی جاوے, اس کے مردہ ہونے کی بالکل بدی ہی مثال اور اس کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان یہ ہے کہ وہ اس پتھر جیسی حقیر چیز کو بھی اپنا معبود بنا لیتا ہے. اگر اس کا دل دل حی ہوتا, زندہ دل ہوتا, تو وہ کبھی بھی پتھر کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہ ہوتا. کیونکہ ایک عقل سلیم اور قلب سلیم اس بات پر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتے کہ ایک چیز ہے بالکل بے بس اور بے جان میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, آخر یہ چیز کیسے میرے لیے نافع بن سکتی ہے اور کیسے میرے لیے ضار بن سکتی ہے. مگر وہی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. قرآن کریم نے جو یہاں پر کہا علی قلوبہم, ہمارے مفسرین کی ایک جماعت فرماتی ہے اس سے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل پر تھپا لگا دیا گیا, مہر کس دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اوپر موت کو طاری کر دیا گیا. تو وہ بدن کے اعتبار سے اگر کے زندہ ہے, اسی لیے قرآن کریم نے کہیں پر کافرین اور منافقین کے بارے میں کہا صم بکم عمی فہم لا یرجعون کہ وہ بہرے ہیں, وہ گونگے ہیں, وہ اندھے ہیں, حالانکہ ان کو آنکھیں ہیں, ان کو کان ہیں, ان کو زبان ہے, مگر اس کے باوجود بھی قرآن کریم ان کے اوپر تو حقیقت کے اعتبار سے نہیں, لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو ان کی آنکھیں ہیں, ان کے کان ہیں, ان کی زبانیں ہیں, مگر ان چیزوں کو اللہ نے جس مطلب کے لیے اسے دیا ہے اس مطلب میں اس کا استعمال نہیں, لہذا اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے مگر نہیں ہے. تو دل ہوتے ہوئے, زبان ہوتے ہوئے, آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ گویا کہ حقیقی معنی میں اس کے انتفاع سے بالکل محروم ہو چکے. اور تیسرا فرمایا کہ قلب منافق, جس کو قلب معکوس کہا جاتا ہے. یہ کیسا قلب ہوتا ہے؟ یہ قلب ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اور چپکے چپکے اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے اس کے قلب کو قلب معکوس سے تعبیر, یعنی اس کا دل الٹ چکا ہے. وہ اللہ کو جانتا ہے, وہ اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے, اس کی اطاعت اور اس کے فوائد کو جانتا ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے اوپر عملہ نہیں ہوتا. اور چوتھا قلب ہوتا ہے قلب مریض. یہ قلب ایسا قلب ہوتا ہے کہ کبھی اللہ کی اطاعت پر آمادہ ہوتا ہے, کبھی اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتا ہے, تو اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. اب قلب سلیم تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت پر آمادہ رہتا ہے. انبیاء کے قلوب, صحابہ کے قلوب, اور جو لوگ بھی انبیاء اور صحابہ کی نگر پر زندگی گزارتے ہیں ان کے قلوب قلوب سلیمہ ہوا کرتے ہیں, اور اس کی اصل وجہ یہ اللہ کا ذکر ہے. ایک عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ, اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام کثیرۃ, اسلامی احکامات بہت زیادہ ہیں, میں ان سب پر عمل کرنا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا ہوں, لہذا آپ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کی وجہ سے میں ہمیشہ اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائے رکھوں. حضور نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ, کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معمور رہے. اس لیے کہ جب اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے تو جو شیاطین اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں وہ شیاطین اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ خود اس کی طرف گویا کہ اشارہ کر رہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو شیطان ساتھ میں لگ جاتا ہے, تو ظاہر سی بات اس کا مفہوم مخالف یہی ہوگا کہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کا ذکر کرنے کی صورت کے اندر میں شیطان اس سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے. تو شیاطین کو اور اس کے شرور اور فتن سے بچنے کا ایک یہ راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے کہ آدمی جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری رکھے. وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ, انسان کو غافلین میں سے نہیں ہونا چاہیے, انسان کو بیکار اور بےہودہ چیزوں سے نفرت. امام فرید الوجری نے قلب حی اور قلب مریض کے علامات اور اسباب بیان کیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہو اور آپ اپنے نفس اور اپنے قلب کے بارے میں کیسے معلوم کریں کہ آپ کا قلب زندہ ہے یا آپ کا قلب مردہ ہو چکا ہے. کہا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا قلب حیات ہے, وہ زندہ ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ عبادت کے بعد اگر آپ کو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے. نماز کے چھوٹنے پر, قرآن کی تلاوت کے چھوٹنے پر آپ کو خوف تو ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب ابھی زندہ ہے. کوئی گناہ ہو جاوے تو گناہ ہو جانے پر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے کیوں یہ گناہ کیا, مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب ابھی زندہ ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی صورت میں اسے خوشی محسوس ہو, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صورت میں اسے تکلیف ہو, اگر یہ کیفیت آپ کے قلب کی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قلب ابھی مردہ نہیں ہوا ہے بلکہ ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی ہے. اگر آپ اس پر مزید محنت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ قلب سلیم تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الفتن تعرض علی القلوب کما تعرض علی الابدان, کہ جس طرح سے فتنے انسان کے بدن پر آتے ہیں اسی طرح سے فتنے انسان کے دلوں کے اوپر بھی وارد ہوتے رہتے ہیں. اور انسان کے دلوں پر جو فتنے وارد ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں, فتنۃ الشہوات و فتنۃ الشبہات. ایک شبہات کا فتنہ اور ایک شہوات کا فتنہ. شہوتوں کا فتنہ انسان کو معافی پر آمادہ کرتا ہے, اور شبہات کا فتنہ انسان کو عقیدے کی گمراہی پر آمادہ کرتا ہے. اور کہا, فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انسان کے قلب پر فتنے واقع ہوتے ہیں, اس پر فتنے گرتے ہیں, تو اس وقت اگر اس کا قلب ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے تو اس پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ بار بار وہ آنے والے فتنوں کو, یعنی گناہ کا خیال آیا, گناہ کر لیا, قرآن کے بارے میں, قرآن کی آیت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں کسی شک اور شبہ کے اندر میں مبتلا ہو گئے, یہ کیفیت ہوتی رہی ہوتی رہی, تو فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کا دل اس ایک سیاہ نقطے کے بعد وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے, وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کتنی ہی اچھی باتیں کہی جاوے, قرآن سنایا جاوے, حدیث سنائی جاوے, کوئی عذاب کا تذکرہ کیا جاوے, نعمتوں کا تذکرہ کیا جاوے, اس کے قلب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, وہ قلب میت ہو جاتا ہے. اور اگر فتنے کے وارد ہونے کے بعد گناہ کا خیال آیا, اللہ کے خوف سے اس نے گناہ سے اپنے آپ کو روکا, تو پھر اس صورت کے اندر میں اس کے اوپر ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے, وہ بار بار اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچاتا رہتا ہے, گناہوں سے بچاتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا وہ قلب سفید ہوتا چلا جاتا ہے, ایسا سفید ہو جاتا ہے کہ پھر ہر اچھی بات کو جب بھی وہ سنتا ہے فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ یہی ہوا کہ انہوں نے حضور کی باتوں کو سنا, ان کے قلوب پر بھی فتنے وارد ہوئے. منافقین بہت محنتیں کرتے تھے, یہود و نصارہ بہت محنتیں کرتے تھے, اتنی محنتیں ان کے ایمان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کی گئی کہ اتنی زیادہ محنتیں شاید کسی کے اوپر نہیں کی گئی ہوگی, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, حضور کے ذکر اور اللہ کے رسول کے ان کی معیت کی وجہ سے, اور ان کے اپنے قلب کو گناہوں سے بار بار روکنے کی وجہ سے, ان فتنوں کو روکنے کی وجہ سے, اپر روحم قلوبا کے وہ مزداد ٹھہرے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اعمقہم علما و اپر روحم قلوبا, کہ صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ کہا کہ اپر روح, ان کے دل بالکل صاف ستھرے, ان کے دل ہمیشہ نیکی کی طرف مائل ہونے والے تھے. اعمقہم علما, اور علم کے اعتبار سے وہ انتہائی گہرائی کے مالک تھے. تو اس لیے انسان کو اپنے قلب کا مطلب، یہ تو ہوا یہ کہ انسان کے قلب حی، اب انسان کا قلب مردہ ہو جاتا ہے، اس کا علم انسان کو کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ خوش ہو جائے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب مردہ ہو چکا ہے. نماز چھوڑ دے اور اس کے بعد اسے خوشی محسوس ہو، کوئی غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر خوش ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے اپنے قلب کی طرف توجہ دے دینی چاہیے، ورنہ اس کا دل اسے دنیا اور آخرت کی نامرادیوں اور ناکامیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے. کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اصل انسان کا مدار ہی انسان کا قلب ہے. اسی لیے حضرت صوفیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں وہ ہیں جو انسان کے قلب کے مردہ ہونے کا سبب بنا کرتی ہیں. ایک تو ہے کثرت کلام، بہت زیادہ باتیں کرنا، بغیر ضرورت کے لغ و بےہودہ اور بیکار باتیں کرتے رہنا. کہا کہ اس سے انسان کا قلب مرض اور مردگی مردہ ہونے کی طرف بڑھتا رہتا ہے. دوسرا کثرت طعام، انسان بہت زیادہ کھانا کھاتا ہے تو بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بھی انسان کی طبیعت کے اندر میں غفلت کا مادہ پیدا ہو. کیوں کہ کثرت طعام یہ کثرت شہوت پر آمدہ کرتا ہے اور کثرت شہوت یہ گناہوں پر آمدہ کرتی ہے. اس طرح سے انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اور اس کا قلب قلب میت تک پہنچ جاتا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ بد نگاہی، کہ انسان غلط چیزوں کو دیکھتا رہے، عورتوں کو دیکھنا، موبائلوں کے اندر میں غلط تصویروں کو دیکھنا، لگی ہوئی بری بےہودہ تصویروں کی طرف نظریں کرنا، ان چیزوں سے بھی انسان کا قلب مردہ ہو جاتا ہے. اور چوتھا فرمایا کہ کثرت اختلاط، انسان لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول کرتا رہے، کیونکہ جب وہ لوگوں کے ساتھ میل جول کرے گا تو دنیا کے اندر میں اکثریت بروں کی ہوتی. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، قرآن اکثر یہ کیا کرتا ہے، کہیں کہتا لا يعلمون، کہیں کہتا لا يعقلون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہے گا تو انسان ابن البیئہ، انسان یہ ماحول کے اندر میں بالکل ڈھل جاتا ہے. جب اسے برا ماحول ملے گا تو وہ آسانی کے ساتھ برائی کی طرف آمدہ ہو جائے گا. تو ان چار چیزوں کی وجہ سے انسان کا قلب مرض کا شکار ہوتا ہے، انسان کا قلب مردگی کا شکار ہوتا ہے. لہذا ہمیں بھی ان چار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے. یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ جتنا انسان اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے سے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو پھر اللہ ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ لوگوں کو اس کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے. اور اگر کسی کو اللہ کے ذکر سے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کو اپنے دلوں کے اندر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے قلب کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے آپ کو لا یزال لسان و رسبا عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معمور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جامع الاذکار ہے، تمام ذکروں میں سب سے بہتر، کیونکہ تمام تسبیح بھی اس میں آ جاتی ہے، تکبیر بھی اس میں آ جاتی ہے، تحمید بھی اس میں آ جاتی ہے، تحلیل بھی اس میں آ جاتی ہے، ذکر کے جتنے انواع و اقسام ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر میں بیان کیے ہیں. لہذا ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ بےہودہ بیکار باتوں، ادھر بیٹھ کر باتیں کرنا، ادھر بیٹھ کر باتیں کرنا، بیکار اور بکواس باتوں کے اندر میں اپنے دل کو، اپنے آپ کو خرچ، اپنے آپ، ایک تو وقت بھی انسان کا ضائع ہوتا ہے اور وقت کے ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دنیا اور آخرت کی بربادی کی طرف بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا بےہودہ اور بیکار کلام سے انسان کو اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، لیکن بندے کی طرف سے کوشش نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے بھی راہیں مسدود ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی راہیں بند کر دی جاتی ہے. تو ایک تو یہ کہ اس وقت دنیا کے اندر میں جتنی بھی تباہی، بربادی، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان تمام پریشانیوں کا سب سے اہم اور سب سے عنصر، سب سے اہم عنصر اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہے. یہ کائنات کا نظام کیسے چل اللہ کے ذکر پر چلتا ہے؟ ایک ایک نام دے دیا گیا ہے، ہوا، یہ ہوائیں اللہ کے نام کے اوپر چلتی ہیں، یہ زمین اللہ کے نام پر ٹھہری ہوئی ہے، ایک ایک چیز کے اوپر اللہ کے نام کو مسلط کیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو انسان کو سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے، قرآن نے صاف بیان کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قرآن کریم نے اللہ کے ذکر سے غفلت کے دو اہم ترین انجام کو بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو وہ دنیا کے اندر میں تنگ عیشی کا شکار ہوگا، وہ رزق میں پریشان، وہ اپنے کاموں کے اچھی طرح سے ہونے کے اندر میں پریشان، وہ گویا کہ ہمیشہ ٹینشن کی زندگی کے اندر میں مبتلا ہو جائے گا. قرآن نے اسی کو بیان کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ، اسے اطمینان اور سکون کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ تو دنیا کے اندر میں اس کا حال ہوا، اور آخرت میں قرآن نے اس کو بیان کیا يحشر يوم القيامة أعمى، کل قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا. کیا مطلب قیامت کے دن اندھا اٹھائے جانے کا؟ یعنی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں وہ آئے گا، کیونکہ اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا، تو وہ ایسا قلب لے کر آئے گا جو قلب قلب میت ہوگا. اس لیے بعض حضرات نے کہا اعمى سے مراد یہاں پر اعمى القلب ہے، کہ اس کا دل بالکل مردہ ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے جب دل مردہ لے کر وہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا تو قرآن نے بھی اس کو بیان کر دیا ہے کہ ایسے آدمی اللہ من اتى الله بقلب سلیم، کہ قلب سلیم نہیں ہوگا تو اس کا انجام اچھا ہو سکتا نہیں ہے. تو ذکر کی غفلت کا انجام دنیا میں بھی انسان کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بربادی اور ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے. دوسری چیز، اب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ذکر پر آمدہ ہو، وہ کیسے اللہ کی اطاعت پر آمدہ ہو. تو اس کے لیے ضرورت ہے انسان کو اللہ سے دعا کرنے کی. کوئی بھی کام اس دنیا کے اندر میں انسان کا اللہ سے دعا کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ. علیم اور قدیر اور بصیر کون ہے؟ اللہ. کائنات کے نظام کا متصرف حقیقی کون ہے؟ اللہ. تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے دنیا کو بنایا، دنیا میں مخلوق کو پیدا کیا، دنیا میں اسباب کو بنایا، لیکن اللہ کی ذات یہ مسبب الاسباب ہے. اسی لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ اسباب سے کام نہیں بنتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، انسان کتنے ہی اسباب اختیار کر لے لیکن اللہ اس کے مقدر میں اس چیز کو نہ لکھے تو کائنات کی پوری طاقت مل کر بھی اسے اس چیز سے بہراور نہیں کر سکتی ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر زمین کے اوپر درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کا کام کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ذکر کے طرف بڑھنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ کو دعا کا عادی بنانا چاہیے. کہا کیوں؟ کہا کہ دعا ہی سے انسان عبادت پر آمدہ ہوتا ہے اللہ سے رو رو کر. اور کہا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دعا مانگ لی اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں، کہا انسان کو بار بار دعائیں مانگتے رہنا چاہیے. کیوں؟ کہا کہ دعا یہ اللہ کے دربار کے اندر میں درخواست ہے. جیسے بندہ کسی کے پاس درخواست لے جاتا ہے تو درخواست لے جاتا ہی فوراً سامنے والا قبول نہیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اچھا یہ کر کراؤ، کبھی یہ کر کراؤ، کبھی یہ کر کر، چلو ٹھیک ہے بعد میں آؤ، اس طرح سے کرتا ہے. کہا کہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے دربار میں جب ہم درخواست پیش کر رہے ہیں تو جب تک کہ ہمیں اللہ کا لقا حاصل نہ ہو جاوے، یعنی پوری زندگی انسان کو دعاؤں کے اندر میں لگے رہنا چاہیے. حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا مدار کس پر تھا؟ دعا پر. بلکہ ایک بزرگ نے عجیب و غریب بات لکھی ہے، برکات الدعا کی کتاب کی ایک تقریر میں کہیں پر میں نے پڑھا کہ حضرت انسان کی تخلیق کی ابتدائی تاریخ میں بھی سب سے مؤثر ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش ہو گئی تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سوچا کہ اب میں اللہ کو کیسے راضی کروں، جو اللہ مجھ سے کچھ دیر کے لیے ناراض ہو گئے ہیں، میں مجھ سے ایک چوک ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے زمین پر اترنے پر آمادہ کر دیا اور مجھے زمین پر اتار, اب میں اس روٹے ہوئے رب کو کیسے بناؤں؟ تو کہا کہ اس کے لیے انہیں صرف دعا کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ملا. قرآن کریم نے ان کی دعا کو بیان بھی کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, اگر آپ نہیں بخشیں گے اور آپ رحم نہیں کریں لنكونن من الخاسرین, تب تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کہا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے اور آدم کی کروڑوں ذریت کے لیے بھی جنت کے دروازے کھولے. کہا کہ اس کا سب سے اہم ترین ذریعہ اور سبب کون ہوا؟ دعا. دعا اتنی بڑی چیز ہے کہ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پر فرمایا لا يرد القضاء ولا يرد القدر الا الدعاء, کہ قدر اور قضاء کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں الٹ سکتی. کیا مطلب؟ کہ انسان کی تقدیر میں کوئی چیز لکھ دی گئی لیکن انسان اللہ سے گریہ بزاری کر کر رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے تو اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا گیا ہے اللہ رب العزت اسے بھی بدل دیتا ہے. تو انسان کی تقدیر میں تبدیلی پیدا کرنے والی, انسان کی بدنصیبی لکھی ہوئی ہے تو اس کو نصیبے میں بدلنے والی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دعا ہو سکتی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بلایا, بہت بلایا, 950 سال تک, الا 50 عام, 950 سال تک دعوت دی, انہوں نے قبول نہیں کی. اور جب وہ عاجز ہو گئے تو انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ دعا کا راستہ اختیار کیا کہ اللہ یہ ظالم قوم ہے, دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. پوری اللہ کو اپنی کہانی سنائی, اللہ میں نے ان کو, حالانکہ اللہ کو سب کو معلوم تھا لیکن اللہ کے سامنے جب بندہ اپنی حالت کو رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی سنتا ہے کہ ہاں کہ انسان کو عقل دی, علم دیا, اس کو سب کچھ دیا لیکن انسان نے اس بات کو سمجھا کہ نہیں, میرا کوئی رب ہے جو میری بگڑی بنانے والا ہے, وہی ذات ہے کہ جس کے بغیر میرا کوئی کام بن نہیں سکتا ہے. اسی لیے بعض حضرات نے دعا کی عجیب و غریب تعریف کی ہے, کیونکہ دعا کی تعریف یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ کے سامنے گریہ وزاری کر کر اپنی مراد اور اپنی مراد کو مانگے اور اپنی مراد کو اس کے سامنے رکھے. کیا مطلب؟ کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل گھٹیا سمجھ لے اور کہے کہ اللہ تیرے علاوہ میری کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, صرف تو ہی سب سے بلند ترین ذات ہے, اور پھر اس کے سامنے اپنی بات کو رکھے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کو عین سے پسند ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب و غریب آپ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے, اگر اللہ کے خزانے کے اندر میں اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے عجز اور انکساری, اور جس کے پاس جو چیز جس کے خزانے میں نہیں ہوتی ہے اس چیز کی اس کے یہاں پر بہت زیادہ قدر ہوا کرتی ہے. اور بندہ جب عجز اور انکساری کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ بندہ سب زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دعا کے راستے پر ڈالنا چاہیے. قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے سب سے پہلے پڑھی اس میں بھی قرآن نے ہی کہا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تو یہ بیان کر رہی ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر میں تکبر بھرا ہوا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی اور سیدخلون جہنم داخرین, ہم ایسے لوگوں کو سیدھے جہنم کے اندر میں داخل کر دیں گے. تو دعا کا نہ کرنا یہ گویا کہ بندے کے اندر میں تکبر کی علامت ہے کہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے الیاذ باللہ اللہ کی ضرورت نہیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو دعا سے منسلک کرنا چاہیے, دعاؤں کا عادی بننا چاہیے, مغرب میں جلد جلد آ کر مسجد میں دعا میں لگنا چاہیے, صبح میں جلدی بیدار ہو کر اللہ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے, اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی, قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء کی بے شمار دعاؤں کو قرآن کریم نے نقل کیا. قرآن میں خود اللہ رب العزت نے بے شمار دعاؤں کو ذکر کیا ہے. وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین دعا وہ ہے جو اللہ کے رسول کے الفاظ میں کی جائے. اللہ کے رسول نے جن الفاظ میں دعا کی آدمی کو اسے یاد کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استجابت کے زیادہ قریب ہوا کرتی ہے, کیونکہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے اور اللہ کے رسول اللہ کے حبیب ہے, اور اللہ کے حبیب کے الفاظ کو اللہ واپس کیا کرتا, نہیں ہے. اس لیے اب یہ ماسورہ کو یاد کر کے موقع بموقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کر اپنی دعاؤں میں اسے کرنا چاہیے. بہرحال اللہ رب العزت سے ہمیں گریہ وزاری کر کر اپنی ہدایت کے لیے اعمال صالحہ کی توفیق کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں قال اللہ اور قال رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود کیوں ہماری طبیعت اطاعت پر مائل نہیں ہوتی, کیوں ہم نمازوں کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں, کیوں ہمارے لیے قرآن کے پڑھنے کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا, کیوں ہم اللہ تیرے سامنے دعائیں نہیں کرتے ہیں. اللہ سے رو رو کر بندہ مانگے اور ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ بار بار مانگتا رہے. آدمی کو جب بھی ایک تو اللہ کا ذکر کرے, دوسرا اللہ کی دعائیں اللہ سے دعائیں کرتا رہے, لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ کم کر دے, یا تو کتابوں سے مطالعے کے اندر میں اپنے وقت کو گزارے, یا اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کر کر اللہ کی دعائیں کر کے اپنا وقت گزارے. انسان کو سب سے زیادہ خوشی کل قیامت کے دن اسی میں ہوگی کہ جس گھڑی کو انسان نے اللہ کے ذکر کے ساتھ گزاری ہوگی, اور انسان کو سب سے زیادہ افسوس اس پر ہوگا, اس گھڑی پر ہوگا, اس وقت پر ہوگا جس وقت کو انسان نے غفلت کے اندر میں گزارا ہوگا. ایسے ہی باتیں کر کر جو گھڑیاں گزاریں گے یہاں تو بڑا اچھا لگے گا کیونکہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے, ترین بنا ہوا ہے وہ, یہاں بڑا مزہ آئے گا اس کے اندر میں, لیکن کل قیامت کے دن اس پر پچھتاوے کے علاوہ انسان کو کچھ چیز ہار لگنے والی نہیں ہے. لہذا ہمارے طلباء کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کی طرف بھی مائل ہو اور اللہ رب العزت سے اپنی اور امت کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے. اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ ذکر کرنے والا اور اللہ سے دعائیں کرنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
درجہ مشکات کے طلبہ ممبر کے قریب آ جائیں, باقی تمام طلبہ اپنی درسگاہوں میں چلے جائیں.
¿Cuál es el nombre?